صرف اللہ رب العزت کہتے ہیں ہو جا وہ ہو جاتی. تو 15 پارے میں اس کا ذکر گزر چکا. اسی طریقے سے اصحاب کہف کا ذکر بھی 15 پارے میں ہو چکا, لیکن چونکہ تفصیل طلب واقعہ تھا اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا گیا. اور تیسرا سوال کا جواب جو ہے وہ 16 پارے میں ذوالقرنین کے بارے میں وہ آج ہے. لیکن اس کے درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ ہے جس میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا لوگوں نے کہ بتائیے کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے. تو اپنے علم کے مطابق اور یہ سوچتے ہوئے چونکہ نبی ہی سب سے بڑا عالم ہوا کرتا ہے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ میں ہوں. اللہ رب العزت کو یہ بات ناگوار ہوئی کیونکہ نزدیکانہ بیش بود حیرانی, جو جتنا قریبی ہوتا ہے اس کو حیرانیاں بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں. تو چونکہ مقربین بارگاہ الہی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں ایسے لوگوں سے کہ کوئی زبان سے ایسا کلمہ بھی نہ نکلے جو شان کے خلاف ہو. اصل تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ زیادہ عالم کون ہے, لیکن ایک حقیقت اس وقت جو تھی وہ انہوں نے بیان فرما دی. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ تم سے بڑا بھی عالم ہے, ایک شخص ایسا ہے جس کو ایسا علم ہے جو تمہارے پاس نہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کہا کہ اللہ اس کا ہمیں پتہ بتائیے تاکہ اس سے وہ علم میں بھی حاصل کروں. چنانچہ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ مجمع البحرین کے پاس وہ شخص ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو علوم عطا فرمائے ہیں تو علوم کی اقسام ہے بہت. ایک علم تو شرعی تشریعی علم ہے, شریعت کا علم. لازمی بات ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کوئی اس سے واقف نہیں ہوتا. اور ایک علم ہے کائنات کا جس کو تکوینی علم کہتے ہیں, تکوینی امور سے متعلق. تو وہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں. اصل میں تو یہ امور فرشتوں کے ذمے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات بعض انبیاء کے اور بعض انسانوں کے بھی ذمے یہ لگا دیتے ہیں. تو انہی میں سے یہ تھے. اصل میں بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر تھے علیہ السلام کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ تکوینی امور سونپے ہوئے تھے. تو بلا شبہ ان کو صرف یہ تکوینی امور سے متعلق علم تھا, لیکن جہاں تک شریعت کے علم کا تعلق تھا تو وہ کوئی شک نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا علم زیادہ تھا. لیکن بہرحال اللہ رب العزت نے ان کو بتایا کہ وہاں چلے جاؤ. تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو ساتھ لیا اور ساتھ چل دیے. اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لی. اب بعض روایت میں آتا ہے کہ زندہ مچھلی تھی, بعض میں آتا ہے کہ بھنی بھی تھی, جیسی بھی تھی. بہرحال اپنے زاد راہ کے طور پر ساتھ لے لی اور راستے میں اسی سے وہ کھاتے بھی تھے. ایک موقع پر ایسا ہوا کہ ایک جگہ آرام کے لیے پڑاؤ کیا تو ان کے ساتھی تھے, ان کا نام تھا یوشع بن نون, جو روایات سے پتہ چلتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو آنکھ لگ گئی اور یہ جاگ رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ وہ مچھلی جہاں رکھی ہوئی تھی اس میں سے نکلی اور نکل کر دریا میں چلی گئی, اور گئی بھی اس طریقے سے کہ جیسے جیسے جا رہی تھی اس کا راستہ وہ سرنگ سے بنتی چلی جا رہی تھی. تو حضرت یوشع جو ہے چونکہ اس وقت ایسی کیفیت میں تھے, کچھ نیند کی کچھ جاگنے کی, بہرحال دیکھا, حیران بھی ہوئے اور یہ خیال کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جاگیں گے تو اس عجیب واقعے کا میں ذکر کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو بھول گئی اور انہوں نے اٹھ کر یہاں سے سفر شروع کر دیا. ایک دن رات کا سفر مزید آگے کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لاؤ بھائی اب تو ہم تھک گئے, کچھ تھوڑا کھانا وانا لاؤ. تو جب انہوں نے کھانا مانگا تو فوراً یاد آ گیا کہ بھائی مچھلی تو ہے نہیں, ہم کھائیں گے کیا. تو کہا کہ وہ مچھلی تو جہاں ہم نے آرام کیا تھا وہیں دریا میں چلی گئی تھی, اور خیال یہ تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن بات یاد نہیں رہی. کہا کہ وہی تو ہمارا مقصود تھا, یعنی وہی تو ہمیں جانا تھا. چنانچہ اپنے قدموں کے نشانوں پر پھر واپس پلٹے اور وہیں پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص چادر تان کر سویا ہوا. تو انہوں نے کہا السلام علیکم, سلام کیا. تو وہ اٹھے, جواب دیا اور کہا کہ جنگل میں سلام کہاں, یہاں تو کوئی آدمی تو آتا نہیں ہے, یہاں سلام کیسے آ گیا. تو پھر فوراً کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں. تو انہوں نے کہا موسیٰ بنی اسرائیل, کہا کہ ہاں موسیٰ بنی اسرائیل. تو بہرحال پھر اپنا مدعا بیان کیا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے اس علم کو میں سیکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے صبر نہیں ہو سکے گا, کیونکہ یہ تکوینی امور ہیں, اللہ رب العزت نے چونکہ یہ علم ہمیں دیا ہے اس لیے ہمیں پتا ہے کہ کس شخص کس چیز میں خیر ہے, کس چیز میں شر ہے, کس کو کب مار دیں, کس کو کب جو ہے وہ کیا کریں. تو جو معاملات ہیں وہ چونکہ تکوینی ہیں, تو اور جس کو اللہ نے شریعت کا علم دیا ہے تو وہ تکوینی امور بظاہر کبھی کبھی ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ شریعت کے خلاف, جب شریعت کے خلاف ہوتے ہیں تو جو صاحب شریعت ہے وہ اس پر کبھی صبر نہیں کر سکتا, وہ فوراً اس کو کہے گا یہ تم کیا کر رہا ہو, یہ غلط کیا تم نے, اس کا کام ہے یہ, اس لیے تم سے صبر نہیں ہو سکے گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں صبر کروں گا, آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیے. تو بہرحال وعدہ کر لیا اور ساتھ ہو گئے. اب دونوں کے دونوں چلے, ایک کشتی میں بیٹھے. اب جیسے ہی بیٹھے تو اس کشتی کا جو ہے ایک تختہ اکھاڑ دیا حضرت خضر علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا کہ عجیب آدمی ہو تم, اس آدمی نے ہمیں جو ہے انہوں نے ہمیں پہچانا اور پہچاننے کے بعد جو ہے اپنی کشتی میں جگہ دی, ٹھکانا دیا, اور تم نے اس کے جو ہے وہ کشتی کا تختہ توڑ دیا. کہا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے. تو کہا اچھا مجھ سے غلطی ہو گئی, بھول ہو گئی, چھوڑ دو. تو کہا کہ اچھی بات. پھر آگے چلے, جب آگے چلے تو پھر ایک بستی میں پہنچے. حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما. اس سے پہلے ایک اور یہ ہوا کہ ایک لڑکا ملا تو اسے قتل کر دیا. اب پھر یہ انہوں نے کہا کہ تم نے ایک ایسے بچے کو جو ابھی بالغ بھی نہیں ہے, کسی چیز کا مکلف بھی نہیں تھا, آپ نے قتل کر دیا. تو انہوں نے پھر وہی کہا کہ تم جو ہے وہ قال علم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا, میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر آئندہ میں کوئی اس قسم کا اعتراض کروں, سوال کروں, تو فلا تصاحب دی, تو آپ مجھے اپنا ساتھی مت رکھیے گا, مطلب ہمارے آپ کے راستے الگ الگ ہو جائیں. پھر آگے چلے, اب ایک بستی میں پہنچے اور وہاں جا کر کہا کہ بھئی ہم مسافر لوگ ہیں, ہماری مہمانی کرو کچھ. انہوں نے انکار کر دیا. اس بستی میں حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو بالکل گرنے کے قریب, اس دیوار کی مرمت کر دی, سیدھا کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے اتنا بڑا کام کیا کہ ایسی بستی کے لوگوں کی دیوار ٹھیک کی جنہوں نے ہماری مہمانی بھی نہیں کی, اگر آپ چاہتے تو ان سے اجرت طلب کر سکتے تھے, لیکن آپ نے اجرت بھی نہیں مانگی. تو حضرت خضر نے کہا کہ ہذا فراق بینی و بینک, یہ ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی ہے بس. البتہ سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا, البتہ میں اب تمہیں تعویل اس کی حکمت بتاؤں گا جو جس پر تم صبر نہیں کر سکے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کاش حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ اور صبر کر لیتے تو ہمیں اور بہت ساری باتیں معلوم ہو جاتی. بہرحال پھر انہوں نے فرمایا کہ اما السفینہ, جہاں تک کشتی کا تعلق ہے جس کا میں نے تختہ اکھاڑا تھا, فکانت لمساکین, وہ ایک مسکین بچوں کی کشتی تھی, یعملون فی البحر, جو سمندر میں کام کرتے تھے, یعنی کشتی چلا کر ہی ان کا گزر بسر اسی پر تھا سب کچھ. فاردت ان اعیبھا, تو میں نے یہ چاہا کہ میں اس کو عیبدار کر دوں, اور کیوں کر دوں, وکان وراءہم ملک, دوسری طرف جو ہے ایک بادشاہ تھا, یاخذ کل سفینہ غصبا, ہر کشتی کو وہ چھین لیتا تھا لوگوں سے, یعنی جس کشتی میں عیب نہیں ہوتا تھا, اچھی ہوتی تھی, تو وہ کشتی بادشاہ چھین لیتے تھا. تو یہ مسکین بچوں کی جو ہے وہ کشتی تھی اور ان کا گزر بسر بھی اسی پر تھا, تو میں نے عیبدار اس لیے کیا تاکہ بادشاہ اس کشتی کو نہ چھینے, تو یہ حکمت تھی. اس کے بعد وامل غلام, جہاں تک لڑکے کا تعلق ہے جس کو میں نے قتل کیا, فکان ابواہ مومنین, تو ان کے جو والدین تھے وہ اہل ایمان میں سے, لیکن یہ لڑکا اگر زندہ رہتا تو ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی کفر میں مبتلا کر دیتا. تو اس لیے فاردنا ان یبدلہما ربہما خیرم من, تو ہم نے جو ہے وہ اس کو قتل کر دیا تاکہ یہ بچہ ان کو گمراہ نہ کر سکے. یہ ایک تکوینی امر تھا, اللہ تعالیٰ نے جس کو علم دیا تھا اسی کو معلوم تھا, ہر آدمی کو یہ معلوم نہیں ہے, نہ ہر آدمی کو اختیار ہے کہ کسی کو قتل کر دے, لیکن چونکہ امور تکوینی اور ایسا علم تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا, اس لیے ان کے لیے یہ بات جائز تھی, ورنہ کسی نابالغ بچے کو قتل کرنا جائز نہیں. اسی طرح وام الجدار جہاں تک دیوار کا معاملہ ہے فکان علی غلامین یتیمین فی المدینہ، تو وہ دو یتیم بچوں کی دیوار تھی جو اس شہر میں رہتے تھے، فکان تحتہ کنز لہما، اور اس دیوار کے نیچے اصل میں ان بچوں کا خزانہ پوشیدہ تھا، چھپا ہوا تھا، وکان ابوہما صالحا، اور ان دونوں لڑکوں کا جو باپ تھا وہ بڑا نیک آدمی تھا، تو میں نے چاہا کہ یہ خزانہ ان کو پہنچے جب یہ بالغ ہو جائیں، تو ابھی چونکہ یہ چھوٹے بچے تھے اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا، لوگ نکال کے چلے جاتے، اس لیے اس دیوار کو میں نے درست کر دیا تاکہ وہ خزانہ پوشیدہ رہے اور جب یہ بچے بالغ ہو جائیں تو اس خزانے کو حاصل کر لیں۔ تو یہ حکمت تھی چند جن کی وجہ سے جو ہے وہ میں نے یہ سب کچھ کیا۔ بہرحال یہ واقعہ تو یہیں پر ہی ختم ہو گیا، تو لیکن چونکہ 16ویں پارے میں ہے جس کی تلاوت کی گئی اس لیے میں نے اس کو ذکر کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین کا ذکر ہے، اور یہ بھی ایک تفصیل طلب جو ہے وہ واقعہ ہے، اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بادشاہ بنایا اور ان کو ایسی بادشاہت دی کہ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یعنی سفر کرتے رہے یہاں تک کہ ایسی جگہ پہنچ گئے کہ لگتا تھا کہ اس کے آگے دنیا نہیں ہے، بس سورج غروب ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے مشرق کی طرف اتنا سفر کیا اس نے کہ ایسا لگتا تھا کہ اس کے بعد دنیا نہیں ہے اور یہاں سورج طلوع ہو رہا ہے سامنے۔ بس مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو بہت بڑی وسیع سلطنت عطا فرمائی تھی، مقصود اصل میں ان دونوں باتوں کو ذکر کرنے سے یہ ہے کہ وہ بہت بڑے سلطنت کے مالک تھے۔ تو اس زمانے میں بھی یاجوج ماجوج تھے، اور چونکہ اللہ رب العزت کی ابھی حکمت یہ تھی کہ انہیں نہ نکالا جائے بلکہ قیامت کے قریب یہ جو ہے دنیا میں ظاہر ہوں، اس لیے وہاں کے لوگ جب یہ وہاں پر پہنچے تو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ دیوار کھینچ دیجئے، ہمارے کیونکہ یہ یہاں سے شریر قوم آ جاتی اور ہمیں کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس میں علماء کرام نے بہت تفصیلی بحث کی ہیں، اور لیکن نتائج پھر بھی کوئی خاص واضح نہیں ہے، کیونکہ بس صرف اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ قیامت کے قریب یہ یاجوج ماجوج قوت کے ساتھ نکلیں گے، اور یہ ہیں انسانوں ہی میں سے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، اور غالباً شمال کی طرف جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ رہائش ہے، اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ کس طریقے سے رہ رہے ہیں کیسے ہیں، لیکن یہ آتا ہے کہ ان کی جو آبادی ہے وہ انسانوں سے بہت زیادہ ہے، چنانچہ ایک روایت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت غالباً حضرت آدم علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ جو تمہاری اولاد جو ہے وہ جنتی ہے ان کو نکال لو لوگوں میں سے، تو تناسب یہ ہوگا کہ 1000 میں سے ایک جنتی نکالیں گے اور باقی 999 جہنم میں۔ تو صحابہ اکرام کو بڑی فکر ہو گئی کہ بھئی یہ تو بہت قلیل تعداد ہے جنتیوں کی، تو بڑے مشکل ہو جائے گا کہ 1000 میں سے ایک آدمی جنت ایک جنتی اور باقی سب دوزخی۔ تو آپ نے فرمایا کہ فکر مت کرو اور گھبراؤ مت، یہ 999 یاجوج ماجوج ہوں گے اور ایک انسانوں میں سے ہوگا، تو اس لیے تسلی دے، اس سے اندازہ لگا لیجئے کتنی نسبت ان کو ہے انسانوں، تو اس قدر ان کی جو ہے وہ تعداد ہے، اور قیامت کے قریب ہوں گے ظاہر ہوں گے، بعض ممکن بھی ہے، بعض نے فرمایا کہ یہ آ چکے ہوں جیسے کہ منگول تاتار اور اس قسم کے جو قبائل گزرے ہیں، بعض نے تو کہا کہ یہی قوم ہے، اور بعض نے چائنا کے اس متعلق بھی کہا کہ ممکن ہے یہی وہ لوگ ہوں، لیکن بہرحال حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور چونکہ جو دوسری علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت مہدی جب تشریف لے آئیں گے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تب ہی آئیں گے، تو اس لیے بظاہر یہ معلوم نہیں ہوتا، یہ تو ممکن ہے کہ ان کی نسلوں میں سے ہوں، لیکن خود وہ یاجوج ماجوج جو مفسد ہے، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، زمین میں فساد پھیلائیں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس طریقے سے وہ پہاڑوں سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے جیسے کوئی اوپر کی جگہ سے نیچے ڈھلان کی طرف اترتے ہوں تیزی کے ساتھ، اور پوری دنیا پر چھا جائیں گے۔ آنے کے بعد اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر حج بھی ہوتا رہے گا اور لوگ طواف بیت اللہ بھی کرتے رہیں گے، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بیت اللہ میں تشریف لائیں گے، اور بعد میں جب ان کا انتقال ہوگا دنیا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ مدفون بھی ہوں گے روضہ اقدس کے قریب ہی، تو اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ اور ان کے زمانے ہی میں ان کو ختم بھی ہو جائیں گے، تو زمین جو ہے وہ ساری ان کی ہلاکتوں سے بھر جائے گی، پہلے تو بہت فساد پھیلائیں گے، جہاں بھی کھانے پینے کی چیز ہوگی سب کے سب ختم کر جائیں گے چٹ کر جائیں گے، اور لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے قلعوں میں اور چھپ کر اپنی جانیں بچائیں گے، اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ جب ان کو تباہ کریں گے تو پوری دنیا کے اندر ان کی لاشیں جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہوں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک بارش بھیجیں گے جس سے جو ہے وہ سارے کے سارے وہ دریا برد ہو جائیں گے، جہاں بھی جائیں گے بہرحال اللہ رب العزت پوری دنیا کو اس سے دھو دیں گے، اور پھر زمین پر امن و امان قائم ہوگا، اور ایک عرصے تک 40 برس کم از کم ایسا گزرے گا کہ جو بالکل امن و امان ہوگا، کسی دو آدمیوں میں بھی آپس میں لڑائی نہیں ہوگی اور نزا نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ علامت قیامت میں سے، اس وقت یہاں ان کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ بیان جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اسی سورہ کہف کی آخری دو آیتیں ہیں، قل لو کان البحر مداد لکلمات ربی. ویسے تو یہ سورہ کہف بڑی فضیلت والی سورت ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص یہ سورت پڑھتا رہے گا، خاص طور پر اس کی شروع کی 10 آیتیں، اور بعض روایت میں پتہ چلتا ہے آخری 10 آیتیں جو تلاوت کرے گا تو فتنہ دجال سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرما دیں گے. اور اسی طریقے سے بعد میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن اس کو پڑھے گا تو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ فرمائیں گے. اور اس کی آخری دو آیتیں جو ہے ان کی خاص خصوصیت بھی ہے کہ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صبح کے وقت جو ہے وہ آنکھ کھل جائے لیکن آنکھ نہیں کھلتی، تو ان کے لیے سورہ کہف کی بالکل دو آخری آیات ہیں. بعض بزرگان دین کا یہ معمول تھا اور ان کا آزمودہ معاملہ ہے کہ یہ دو آیتیں پڑھ کر رات کو سو جائے آدمی، اور ارادہ کر لے کہ کس وقت اٹھنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ اس کی آنکھ کھل جائے گی. تو قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر سے لے کے سورت کے آخر تک دو آیتیں ہیں بالکل آخری. کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت مریم، سورہ مریم چونکہ آگے آ رہی ہے، اس میں خاص طور پر حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا ہے. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن، ان کی پیدائش، ان کی جو ہے وہ کہولت یعنی ادھیڑ عمر، یہ ساری کی ساری چونکہ عجائبات میں سے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے. یعنی ایسی تفصیل خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قرآن مجید میں بیان نہیں کی گئی جتنی تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کیا گیا ہے، تاکہ جب یہ دوبارہ تشریف لائیں تو پہچاننے میں کسی قسم کا کسی کو دھوکہ نہ لگے. حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام، شروع میں نے عرض کیا تھا جب تیسرے بارے میں کہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کفالت کی تھی، اور حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر خود جو ہے وہ اللہ رب ان کے پاس رہتی رہیں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ غسل فرما رہی تھی تو اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو بصورت انسانی بھیجا، تو جب بھیجا تو ان کو فوراً بڑی حیا آئی اس سے، اور کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، یعنی تم یہاں کیوں آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ قال انما انا رسول ربی، میں تو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں، فرشتہ ہوں، پر میں انسانوں میں سے نہیں ہوں، اور آیا کس لیے ہوں؟ لیاہ بلا کی غلامن زکیہ، تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ تمہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا جائے. تو کہا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، میرے اولاد ہوگی کیسے حالانکہ مجھے کسی بشر نے آج تک چھوا بھی نہیں، ولم اکو بغیہ اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں. قال کذلک، کہا ایسے ہی ہوگا، یعنی اس کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہیں تو پھر وہ پابند نہیں ہے اس بات کے. قال ربک علی ہین، تمہارے رب پر یہ بات آسان ہے. ولنجعلہ آیۃ للناس، اور یہ لوگوں کے لیے نشانی بھی بنانا چاہتے ہیں. فحملته، چنانچہ وہ حاملہ ہو گئی. اور اب درمیان کے واقعات کو قرآن چھوڑ دیتا ہے. فنت وزد بھی مکان قصیہ، یہاں تک کہ جب وضع حمل کا وقت آیا تو فاجاہ المخاض الى جزء النخلہ، حکم یہ ہوا کہ تم اب یہاں سے چلو، ایک کھجور کے درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گئی تنے کے ساتھ چیک لگا کے، اور تنہائی کا مقام تھا. قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، اور کہنے لگی کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی. نسیم منسیہ ہو جاتی، وکنت نسیم منسیہ، یعنی مجھے کوئی جانتا بھی نہیں کہ میں کون ہوں. فنادھا من تحتها، تو جہاں ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی وہیں سے وہاں نیچے سے جو ہے وہ ایک آواز آئی کہ اللہ تحزنی، غم مت کر، فکر مت کر. بہت سی علی کے بجز نخلا، اور اس کھجور کے درخت کو اپنی طرف کھینچو، یعنی اس کو ہلاؤ جلاؤ، تو ساق تالے کی روتا بن جانی ہے، تو تم دیکھو گے تازہ کھجوریں جس سے شیرہ ٹپک رہا ہوگا اللہ تعالیٰ وہ برسا دیں. تو کھجور کا درخت اتنا معمولی نہیں ہوتا کہ اس کو ہلانے سے ہل جائے، لیکن یہ اللہ رب العزت کا معاملہ ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہیں تو اسباب ظاہری اختیار کرنے کا حکم دیا کہ بھائی ہاتھ لگانا تمہارا کام ہے، کھجور سے جو ہے وہ کھجورے جھاڑنا درخت سے وہ ہمارا کام ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کو وہ بھی ادا وزر فرمایا، فکلی وشربی، یعنی وجہ حمل ہو گیا، اب کہا کہ کھجورے کھاؤ. تو کھجور میں خاصیت ہے، گرم بھی ہوتی ہے، طاقتور بھی ہوتی ہے. تو خاص طور پر اللہ رب العزت نے دیکھیے اس مقصد کے لیے حضرت مریم کو کہا کہ یہ کھاؤ. اس سے پتہ چلا کہ ایسے موقع پر اگر کچھ تازہ تر کھجورے کھائی جائیں تو انشاءاللہ یہ اس کے لیے مفید ہیں. فکلی وشربی وقری آئینہ، کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو اولاد کو دیکھ کے. اس سے یہی پتہ چلا کہ اولاد بھی نعمت ہے اللہ کی. اب آگے بات یہ ہے کہ فیما ترین من البشر احدن، اب جب اپنی بستی واپس آئیں گی تو کیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی کہے تو کہو فقولی انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے. فرن اکلم الیوم انسیا، چپ کا روزہ کہلاتا ہے، یعنی بولتے بھی نہیں، بات بھی نہیں کرتے، زبان سے اشارے سے کہہ دو کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں بولوں گی نہیں، میں نے نظر مانی ہے اور میں روزے سے ہوں. تو اس وقت جو ہے وہ اس قسم کا روزہ بھی ہوتا تھا کہ بات چیت نہیں ہوتی. فاتت بھی قومہا تحملو، اب اپنی قوم میں آئیں اس بچے کو اٹھائے ہوئے. قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا، تم نے تو بہت ہی برا کام کیا، یہ کیا کیا تم نے؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو تمہارا باپ برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں ہی جو ہے وہ بری عورت تھی، لیکن تم نے یہ کیا کیا، تمہارے اولاد کہاں سے آئی؟ فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے اپنے بچے کی طرح اشارہ کرتے اس سے خود ہی پوچھ لو کہاں سے آئے. قالب کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، تو کہنے لگے یہ بچہ کیسے کلام کر سکتا ہے، تو چھوٹا سا بچہ ہے، کیف نکلم، یہ کیسے بات کرے گا، چھوٹا ہے بالکل. ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی تو کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب بھی دی، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بھی بنا. تو اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ کہ بچپن میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما دیا، اور وجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ نے مجھے بابرکت بھی بنایا جہاں کہیں بھی میں ہوں، اور مجھے وصیت کی ہے نماز پڑھنے کی اور زکات کی، کہ جب بھی میں جہاں جب تک میں زندہ رہوں، مادم تو حیا، وبرم بھی والدتی، اور مجھے اس بات کا بھی حکم دیا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ احسان و سلوک کا معاملہ کروں. فلم اجالنی جبارن شقیہ، بہرحال آگے پھر میں وسلام علیہ یوم ولدت، سلامتی ہو اس دن جس دن کے میں پیدا ہوا، پیدا کیا گیا، اور جس دن کے میں اموت ہوں، مجھے موت آئے گی، اور جس دن کے یوم ابعث حیا، جس دن کے مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا. تو بہرحال اس واقعے کو بھی میں نے اس لیے کر دیا کہ یہ ان واقعات میں سے ہے جو محیر العقول بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جب قدرت سامنے آتی ہے تو اللہ کے لیے کوئی چیز بھی حیران، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکنات میں سے نہیں، حیران کن ہمارے لیے ہوتی ہے. میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ بعض واقعات ہمارے سامنے ایسے پیش آتے ہیں جو اچانک ہوتے ہیں، تو اچانک ہمارے لیے ہوتا ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز اچانک نہیں. اللہ تعالیٰ کی تو ایک نظام ہے، مسلسل ہے، محکم نظام ہے، اس کے تحت یہ پورا نظام چل رہا ہے. ہمیں جو ہے وہ اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، اچانک جو ہے کوئی خوشی نصیب ہو گئی، اچانک کسی کی موت واقع ہو گئی، تو یہ اچانک ہمارے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز اچانک نہیں ہوتی، ان کا تو ایک نظام محکم ہے جو چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق بالکل اسی وقت ہونا چاہیے تھا. ہمیں چونکہ معلوم نہیں ہوتا اس لیے ہم حیران ہوتے پھرتے ہیں کہ وہ یہ کیسے ہو گیا، ابھی تو میں آیا تھا بالکل ٹھیک تھا، ابھی یہ ختم ہو گیا. تو ہمارے اعتبار سے وہ ساری حیران کر دینے والی چیزیں ہوتی ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ساری چیزیں پہلے سے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کا یقین بھی عطا فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے اللہ رب العزت ہمیں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان پر جو ہے وہ اعتماد اور یقین کی دولت بھی ہمیں عطا فرمائے.
الحمدللہ،
یہ گھڑی ملی ہے بھائی جن صاحب کی، ہو بعد میں یہاں سے آ کر لے لیں.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين، اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، امين برحمتك يا ارحم. آج بھائی میں نے جانا ہے.